اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1907 جلسہ سرانہ کے موقع پر پرمعرفت فرمایا، یہ تو تم جانتے ہی ہو اور تمہارے نزدیک یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں اور اس بات میں تم نے ہر طرح سے فتح بھی حاصل کر لی ہے، مگر شیطان کا مرنا ابھی باقی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کا بہت سا تسلط ابھی تم لوگوں پر باقی ہے. اکثر لوگ یہاں سے بیعت کر جاتے ہیں اور گھر میں پہنچ کر ایک خط استداد کا لکھ دیتے ہیں، اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی مولوی انہیں مل جاتا ہے جو طرح طرح کی باتیں سنا کر اور ہم پر قسم قسم کے جھوٹے الزام قائم کر کے ان کو پھنسا دیتا ہے. اور ان لوگوں میں بھی چونکہ شیطان کا بہت سے حصہ باقی ہوتا ہے، اس لیے وہ شیطان سیرت لوگوں کے پھندوں میں بہت جلد پھنس جاتے ہیں. چونکہ میں اپنے دعوے کے متعلق کتاب حقیقت الوحی میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں اور تم اس کو پڑھ بھی چکے ہو، اس لیے اگر میں اس کے متعلق کچھ بیان کروں تو تقریر کا سلسلہ لمبا ہو جائے گا. تو اس وقت تم لوگوں کو شیطان کی وفات کا مسئلہ یاد کر لینا چاہیے. حضرت عیسیٰ کی جو ایک فرضی حیات مانی ہوئی تھی، اس کو مارنے میں تو تم لوگ کامیاب ہو گئے ہو، مگر شیطان کا مارنا بھی باقی ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مارنا صرف اسی قدر نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے کہ شیطان مر گیا ہے اور وہ مر جاوے، بلکہ تم لوگوں کو عملی طور پر دکھانا چاہیے کہ شیطان مر گیا ہے. شیطان کی موت قال سے نہیں بلکہ حال سے ظاہر کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخری مسیح کے زمانے میں شیطان بالکل مر جائے گا. گو شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا. اسی طرح خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زمانے میں شیطان کی بالکل بے کنی کر دی جائے گی. یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ شیطان لاہور سے بھاگتا ہے، مگر وہ ایسا سادہ لاہور نہیں کہ صرف زبانی طور پر لاہور کہنے سے بھاگ جائے. اس طرح سے تو خاص 100 دفعہ لاہور پڑا جاوے وہ نہیں بھاگے گا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس کے ذرے ذرے میں لاہور شرائط کر جاتا ہے اور جو ہر وقت خدا تعالیٰ سے ہی مدد اور استعانت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہی فیض حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ شیطان سے بچائے جاتے ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو فلاح پانے والے ہوتے ہیں. مگر یاد رکھو کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا سے ہی کی ہے اور پھر اس کو ختم بھی دعا پر ہی کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایسا کمزور ہے کہ خدا کے فضل کے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تک خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہ ملے یہ نیکی میں ترقی کر ہی نہیں سکتا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب مردے ہیں مگر جس کو خدا زندہ کرے، اور سب گمراہ ہیں مگر جس کو خدا ہدایت دے، اور سب بندے ہیں مگر جس کو خدا بھی نہ کرے. غرض یہ سچی بات ہے کہ جب تک خدا کا فیض حاصل نہیں ہوتا تب تک محبت دنیا کی محبت کا توق گلے کہار رہتا ہے، اور وہی اس سے خلاصی پاتا ہے جن پر خدا اپنا فضل کرتا ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا فیض بھی دعا سے ہی شروع ہوتا ہے. لیکن یہ مت سمجھو کہ دعا صرف زبانی بک بک کا نام ہے، بلکہ دعا ایک قسم کی موت ہے جس کے بعد زندگی حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ پنجابی میں ایک شعر ہے، جو منگے سو مر رہے مرے سو منگن جا. دعا میں ایک مقناطیسی اثر ہوتا ہے، وہ فیض اور فضل کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ کیا دعا ہے کہ منہ سے تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہے اور دل میں خیال رہا کہ فلاں سودا اس طرح کرنا ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے، یہ کام یوں چاہیے تھا، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یوں کریں گے، یہ تو صرف عمر کا ضائع کرنا ہے. جب تک انسان کتاب اللہ کو مقدم نہیں کرتا اور اسی کے مطابق عمل درآمد نہیں کرتا، تب تک اس کی نمازیں محض وقت کا ضائع کرنا ہے. قرآن مجید میں تو صاف طور پر لکھا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مؤمنون آیت 2-3. یعنی جب دعا کرتے کرتے انسان کا دل پگھل جائے اور آستانہ الوہیت پر ایسے خلوص اور صدق سے گر جاوے کہ بس اسی میں ہی مآب ہو جاوے اور سب خیالات کو مٹا کر اسی سے فیض اور استعانت طلب کرے اور ایسی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ ایک قسم کی رقت اور گداز پیدا ہو جائے، تب فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتی. جیسا لکھا ہے ہم خدا خائی ہو ہم دنیا دین، یہ خیال تو محال تو سنو. ہم خدا خائی ہو ہم دنیا دوں، یہ خیال تو محال تو سنو. اسی لیے اس کے بعد یہ خدا فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون آیت 4. یہاں لغو سے مراد دنیا ہے، یعنی جب انسان کو نمازوں میں خشوع اور خضوع حاصل ہونے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پھر وہ کاشتکاری، تجارت، نوکری وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ دنیا کے ایسے کاموں سے جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اور خدا سے غافل کر دیتے ہیں، اعراض کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی گریہ زاری اور تضرع اور ابتہال اور خدا کے حضور عاجزی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص دین کی محبت کو دنیا کی محبت حرص لالچ اور ایسے سب پر مقدم کر لیتا ہے. کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ ایک نیک فعل دوسرے نیک فعل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ایک بد فعل دوسرے بد فعل کی ترغیب دیتا ہے. جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع وضو کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباً وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں اور اس گندی دنیا سے نجات پا جاتے ہیں اور اس دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو کر خدا کی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم للزکات فاعلون سورہ مومنون آیت 5, یعنی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ ایک نتیجہ آنے لغوے موردون کا. کیونکہ جب دنیا سے محبت ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے اور قارون کے خزانے بھی ایسے لوگوں کے پاس جمع ہوں وہ پرواہ نہیں کریں گے اور خدا کی راہ میں دینے سے نہیں جھجکیں گے. ہزاروں آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکات نہیں دیتے, یہاں تک کہ ان کی قوم کے بہت سے غریب اور مفلس آدمی تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں مگر ان کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز پر زکات دینے کا حکم ہے, یہاں تک زیور پر بھی, ہاں جواہرات وغیرہ چیزوں پر نہیں. اور جو امیر نواب اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ شرعی احکام کے بموجب اپنے خزانوں کا حساب کر کے زکات دیں, لیکن وہ نہیں دیتے. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ آنے لغوے مورزون کی حالت ان میں تب پیدا ہوگی جب وہ زکات بھی دوں گے, زکات بھی دیں گے, گویا زکات کا دینا لغو سے اعراض کرنے کا ایک نتیجہ ہے. اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون سورہ مومنون آیت 6, یعنی جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کریں گے, لغو سے اعراض کریں گے اور زکات ادا کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے سوراخوں کی بات کریں گے. کیونکہ جب ایک شخص دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے اور اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے, وہ کسی اور کے مال کو ناجائز طریقے سے کب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کب چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے حقوق کو دبا لوں, اور جب وہ اپنی مال جیسی عزیز چیز کو خدا کے راہ میں قربان کرنے سے دیکھ نہیں کرتا تو پھر آنکھ ناک کان زبان وغیرہ کو غیر مال پر کب استعمال کرنے لگا. کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب ایک شخص اول درجے کی نیکیوں کی نسبت اس قدر محتاط ہوتا ہے تو ادنا درجے کی نیکیاں خود عمل میں آتی جاتی ہیں. مثلا جب خشوع خضوع سے دعا مانگنے لگا تو پھر اس کے ساتھ یہ لغو سے بھی اعراض کرنا پڑا, اور جب لغو سے اعراض کیا تو پھر زکات کے ادا کرنے میں دیر ہونے لگا, اور جب اپنے مال کی نسبت وہ اس قدر محتاط ہو گیا تو پھر غیروں کے حقوق چھیننے سے بدرجہ اولا بچنے لگا. اس لیے اس سے آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون سورہ مومنون آیت 9. کیونکہ جو شخص دوسرے کے حق میں دست انداز نہیں کرتا اور جو حقوق اس کے ذمے ہیں ان کو ادا کرتا ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کا پکا ہو اور دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنے والا ہو. اس لیے بتاؤ اور نتیجے کے فرمایا کہ جب ان لوگوں میں یہ وصف پائے جاتے ہوں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ اپنے عہدوں کے بھی پکے ہوں گے. پھر ان سب باتوں کے بعد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون سورہ مومنون آیت 10. والذین هم علی صلواتهم یحافظون سورہ مومنون کی حفاظت کرتے ہیں اور کبھی ناغہ نہیں کرتے. اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سیکھے, جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الزاریات فرمایا یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی وہ شے ہے جس سے سب مشکلات آسان ہو جاتے ہیں اور سب بلائیں دور ہوتی ہیں, مگر نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں, بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ اور عادیت پر گر کر ایسا ماو ہو جاتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے. اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز کی حفاظت اس واسطے نہیں کی جاتی کہ خدا کو ضرورت ہے. خدا تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تو غنیون عالمین ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ضرورت ہے. اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ انسان خود اپنی بلائی چاہتا ہے اور اسی لیے وہ خدا سے مدد طلب کرتا ہے, کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا حقیقی بھلائی کا حاصل کر لینا ہے. ایسے شخص کی اگر تمام دنیا دشمن ہو جائے اور اس کی ہلاکت کے در پہ رہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اور خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی خاطر اگر لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہلاک کرنے پڑے تو کر دیتا ہے, اور اس ایک کی بجائے لاکھوں کو فنا کر دیتا ہے. یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اسے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی, لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے, جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هم عن صلاتهم ساون. المعون آیت 5 و 6، یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں. نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس طرح کے نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے، اس کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو. یاد رکھو کہ بہت سخت دن آنے والے ہیں جن میں دنیا کو خطرناک شدائد اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب سخت وبائیں اور طرح طرح کی آفاتیں ارضی و سماوی ظاہر ہونے والی ہیں. وہ ایک شدید زلزلے کی بھی اور ایک شدید زلزلے کی بھی خبر دے رکھی ہے جو کہ قیامت کا نمونہ ہوگا، اور جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے بختتاً فرمایا ہے، یعنی وہ زلزلہ ناگہانی طور پر آ جائے گا. ایسے ہی اور بھی بہت سی ڈراؤنی خبریں خدا تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ ہو جائے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو سارا سارا دن اور ساری ساری رات خدا تعالیٰ کے آگے روتے رہو. دیکھو، اسی ایک مہینے میں ہی 3 زلزلے آ چکے ہیں، اور یہ سب بطور پیش خیمہ کے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں پہلے تو ٹڈیوں اور جوؤں اور مینڈکوں وغیرہ کے عذاب آتے رہے تھے، اور مخالفوں نے ان کو ایک قسم کا تماشا سمجھ رکھا تھا. اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان بختوں کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک وہ معجزہ بھی ظاہر ہوگا، جبکہ اسے آمن تو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل بھی کہنا پڑے گا. سورہ یونس آیت 91. سو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھو کہ اگر ابتدائی منذرات کو عبرت کی نظر سے دیکھو گے، اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر استغفار، لاحول اور دوسرے نیک کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. لیکن جو بے پرواہی سے کام لیتا ہے، تو آخر کار جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت رونے چلانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور آخر کار بڑی ذلت اور نامرادی سے ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا. اور پھر جس دنیا کے لیے دین سے منہ موڑا تھا، اس کو بھی بڑی حسرت سے چھوڑنا پڑے گا. دیکھو، تعاون بھی آنے والی ہے. دنیا کہتی ہے کہ اب تو دور ہو گئی ہے اور اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے، مگر خدا کہتا ہے کہ ان قریب ایسی تعاون پھیلنے والی ہے جو پہلے کی نسبت نہایت ہی سخت ہوگی. اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک سخت وبا پھیلے گی جس کا کوئی نام بھی نہیں رکھ سکتے. لیکن ان سب باتوں کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں سمندروں سے بھی زیادہ ہیں. اگر وہ شدید العقاب ہے تو غفور الرحیم بھی ہے. غفور الرحیم بھی تو ہے. جو شخص توبہ کرتا اور استغفار اور لاحول میں مشغول ہو جاتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم کر لیتا ہے، تو وہ ضرور بچایا جاتا ہے. 124,000 پیغمبروں کا یہ متفق حال ہے، مثلا ہے کہ جو عذاب آنے سے پہلے ڈرتے ہیں اور خدا کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ ضرور بچائے جاتے ہیں جبکہ عذاب اچانک دباتا ہے. لیکن جو اس وقت روتے اور آہوزاری کرتے ہیں جبکہ عذاب آ پہنچتا ہے، اور اس وقت گڑگڑاتے اور توبہ کرتے ہیں جبکہ ہر ایک سخت سخت دل والا بھی لرزاں اور ترساں ہوتا ہے، تو وہ بے ایمان ہے، وہ ہرگز نہیں بچائے جاتے. یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کتنے آدمی ہیں جو سچے دل سے ان باتوں کو مانتے ہیں، مگر میں پھر بھی وہی کہتا ہوں کہ یہ دن جو آنے والے ہیں تو یہ نہایت سخت ہیں. لوگوں کی بد اعتقادیوں اور بدعملیوں نے خدا کے عذاب کو بھڑکا دیا ہے. تمام نبیوں نے اس زمانے کی نسبت پہلے ہی سے خبر دے رکھی ہے کہ اس وقت ایک مری پڑے گی اور کثرت سے اموات ہوں گی. اور پھر حدیثوں میں لکھا ہے کہ جہاں تک خدا کے مسیح کی نظر پہنچ سکے گی، کافر تباہ اور ہلاک ہوتے جائیں گے. یہ بھی بالکل سچی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر اس کی نظر پڑے گی وہی تباہ ہوتا جائے گا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کی نظر میں نشانہ بنیں گے وہ تباہ اور ہلاک ہوتے جائیں گے. لیکن اب تو تمام دنیا نشانہ بن رہی ہے. خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الزاریات آیت 97. یعنی تمام جن اور انسان صرف اسی واسطے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے. مگر اب تم خود سوچ لو کہ کتنے لوگ ہیں جو دینداری سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور دین کو دنیا پر مقدم کر رہے ہیں. تم خود کسی بڑے شہر مثلا کلکتہ، دہلی، پشاور، لاہور اور امرتسر وغیرہ کے چوک میں کھڑے ہو کر دیکھ لو، ہزاروں لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، مگر ان کی یہ سب دوڑ دھوپ محض دنیا کے لیے ہوتی ہے. آپ کو بہت تھوڑے ایسے ملیں گے جو دین کے کام میں ایسی سرگرمی سے مشغول ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے خاطر بڑے بڑے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر دین میں نہایت بودے پائے جاتے ہیں. ایک ذرا سی تلا پر چوٹ جیسی نجاست کو کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کن کن ہیلوں سے کام لیتے ہیں کہ گویا خدا ہی نہیں. انسان جتنی ٹکریں اپنی بیوی کو خوش کر رہے ہیں اور اس کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مارتا ہے. اگر خدا کے راہ میں اتنی کوشش کرے تو کیا وہ خوش نہ ہوگا؟ ہوگا اور ضرور ہوگا. مگر کوئی کوشش کر کے بھی دیکھے, اگر ایک کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو ماض ایک بچے کی خاطر وہ کیسی کیسی سختیاں جھیلتا ہے اور کس طرح کے وسائل اور تدابیر سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور کہاں کا کہاں خوار ہوتا پھرتا ہے, گویا خدا اس کے نزدیک ہے ہی نہیں. غرض یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب اپنی زندگی کی اصل غرض سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے دھندوں اور بکھیڑوں اور بکھیڑوں میں سرگردان اور مارا مارا پھرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ جتنی جلدی اسے ہو سکے خدا سے اپنا تعلق قائم کرے. جب تک اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر انسان آہستہ آہستہ خدا کی طرف جاتا ہے تو خدا جلدی سے اس کی طرف آتا ہے, اور اگر انسان جلدی سے اس کی راہ میں ترقی کرتا جاتا ہے تو خدا دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. لیکن اگر بندہ خدا سے لاپرواہ بن جائے اور غفلت اور سستی سے کام لے پھر اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ سورہ کاف جس میں ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے میں دیکھ رہا تھا, تو جب میں نے اس قصے کو غور سے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں بین ہی اسی زمانے کا حال درج ہے. اس میں بہنی اسی زمانے کا حال درج ہے. جیسے لکھا ہے کہ جب اس نے سفر کیا تو ایسی جگہ پہنچا جہاں کہ اسے معلوم ہوا کہ سورج کیچڑ میں ڈوب گیا ہے, اور یہ اس کا مغربی سفر تھا. اور اس کے بعد پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جو ڈوب میں ہیں اور جن پر کوئی سایہ نہیں. پھر ایک تیسری قوم اسے ملتی ہے جو یاجوج ماجوج کے حالات بیان کر کے اسے حمایت طلب کرتی ہے. اب مثالی طور پر تو خدا تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے, لیکن ذوالقرنین تو اس کو بھی کہتے ہیں جس نے دو صدیاں پائی ہوں, اور ہم نے دو صدیوں کے اس قدر لیا ہے کہ اعتراض کا موقع ہی نہیں رہتا. میں نے ہر صدی پر دو صدیوں سے حصہ لیا ہے, تم حساب کر کے دیکھ لو. اور یہ جو قرآن میں قصص پائے جاتے ہیں تو یہ صرف قصہ کہانیاں نہیں بلکہ یہ عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں. جو شخص ان کو صرف قصے کہانیاں سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں. غرض اس حساب سے تو مجھے بھی ذوالقرنین ماننا پڑے گا, اور ائمہ دین میں سے بھی ایک نے ذوالقرنین سے مسیح مراد لیا ہے. اب خدا تعالیٰ نے اس قصے میں مغربی اور مشرقی دو قوموں کا ذکر کیا ہے. مغربی قوم سے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کے انجیل اور دیگر سے وجات کو صاف شفاف پانی دیا گیا تھا, مگر وہ روشن تعلیم انہوں نے ضائع کر دی اور اپنے پاس کیچڑ اور گند باقی رہنے دیا. اور مشرقی قوم سے وہ مسلمان لوگ مراد ہیں جو امام کے سائے کے نیچے نہیں آئے اور دھوپ کی شاؤں سے چل سے جا رہے ہیں. لیکن ہماری جماعت بہت خوش نصیب ہے کہ اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل سے ہدایت فرمائی, لیکن یہ ابھی ابتدائی حالت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1907. حضرت اقدس علیہ السلام نے سالان جلسہ کے موقع پر اپنی روح پر تقریر کے آخر میں ارشاد فرمایا, میں خوب جانتا ہوں کہ ابھی بہت سی کمزوریاں اس جماعت میں پائی جاتی ہیں, اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, قد افلا من زکا وقد خاب من دسا, سورہ شمس آیت 10 اور 11. جس کا مطلب یہ ہے کہ نجات پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ شخص جو اس سے محروم رہا. اس لیے اب تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس کس کو کہا جاتا ہے. تو یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمتن تیار رہنا چاہیے, اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے, ایسے عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے, اور اس کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے, اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بغض حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے, اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ابھی دور ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے از خود رفتہ اور ماں ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو جاؤ, اور جیسے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو عمل سے بھی کر کے دکھاؤ. ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما حق کو ادا نہیں کرتے. بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں, اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں, اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے اور اپنے دلوں میں بغض اور کینے رکھتے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ, اور جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا. کیونکہ جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا. گو ان دونوں قسم کے حقوق میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہے, مگر اس کے مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطور آئینہ کے ہے. جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف صاف معاملہ نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. یاد رکھو اپنے بھائیوں کے ساتھ بکلی صاف ہو جانا یہ آسان کام نہیں بلکہ نہایت مشکل کام ہے. منافقانہ طور پر آپس میں ملنا جلنا اور بات ہے، مگر سچی اور سچی محبت اور ہمدردی سے پیش آنا اور چیز ہے. یاد رکھو، اگر اس جماعت میں سچی ہمدردی نہ ہوگی تو پھر یہ تباہ ہو جائے گی اور خدا اس کی جگہ کوئی اور جماعت پیدا کر لے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی، ان میں سے ہر ایک ذکی نفس تھا اور ہر ایک نے اپنی جان کو دین پر قربان کر دیا ہوا تھا. ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو منافقانہ زندگی رکھتا ہو. سب کے سب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے تھے. سو یاد رکھو، اس جماعت کو بھی خدا تعالیٰ انہی کے نمونے پر چلانا چاہتا ہے اور صحابہ کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے. جو شخص منافقانہ زندگی بسر کرنے والا ہوگا وہ آخر اس جماعت سے کاٹا جائے گا. یاد رکھو، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. خبیث اور طیب کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. ابھی وقت ہے کہ اپنی اپنی اصلاح کر لو. یاد رکھو کہ انسان کا دل خدا کے گھر کی مثال ہے. خانہ خدا اور خانہ انسان ایک جگہ نہیں رہ سکتا. جب تک انسان اپنے دل کو پورے طور پر صاف نہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار نہ ہو جائے، تب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف نہیں ہو سکتا. اور یہ باتیں میں اس واسطے بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں قادیان میں آئے ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر خالی کے خالی واپس چلے جاؤ. زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، معلوم نہیں کہ آئندہ سال تک کون مرے اور کون زندہ رہے گا. اس لیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، سورہ تحریم آیت 9. تو انسان کو چاہیے کہ اگر توبہ کرے تو خالص توبہ کرے. توبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں، صرف الفاظ ایک قسم کی عادت ہو جاتی ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے پھرو، بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. جیسا کہ آپ کہہ رجوع کرنے کا، کیونکہ جب متناقض جہاد میں سے ایک کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف آ جاتا ہے تو پھر پہلی جگہ دور ہو جاتی ہے اور جس کی طرف جاتا ہے وہ نزدیک ہوتی جاتی ہے. یہی مطلب توبہ کا ہے کہ جب انسان خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور دن بدن اسی کی طرف چلتا ہے تو آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو جس کے نزدیک ہوتا ہے اسی کی بات سنتا ہے. اس لیے ایسے انسان پر جو عمری طور پر شیطان سے دور اور خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور سبلی آلائشوں کے گندوں سے دھویا جاتا ہے. جیسے آگے فرمایا، عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سورہ تحریم آیت 9. یہ کیونکہ توبہ میں خاصیت ہے کہ گزشتہ گناہوں سے بخشے جاتے ہیں. ایسے ایک اور جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، البقرہ آیت 223. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو تواب ہوتے ہیں اور ایک متطہر ہوتے ہیں. تواب ان کو کہا جاتا ہے جو بکلی خدا کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور متطہر وہ ہوتے ہیں کہ وہ مجاہدات اور ریاضات کرتے رہتے ہیں اور ان کے دل میں ایک کیٹ سی لگی رہتی ہے کہ کسی طرح سے ان آرائشوں سے پاک ہو جاویں اور نفس امبارہ کے جذبات پر ہر طرح سے غالب آ کر زکی و نفس بن جاویں. یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں نفس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، نفس امبارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ اس کو کہتے ہیں کہ سوائے بدی کے اور کچھ چاہتے ہی نہیں. جیسے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان نفسا لامارت ان بسوئے، سورہ یوسف آیت 54. یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بدراہوں پر چلانا چاہتا ہے. جتنے بدکار، چور، ڈاکو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اسی نفس کے ماتحت کام کرتے ہیں. ایسا شخص جو نفس امارہ کے ماتحت ہو ہر ایک طرح کے بد کام کر لیتے ہیں. ہم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے صرف 12 آنے کی خاطر ایک لڑکے کو جان سے مار دیا تھا. کسی نے خوب کہا ہے، حضرت انسان کے حد مشترک را جامع میں توانت شد مسیحا میں توانت شو کرے. اگر جو انسان نفس امارہ کے تابع ہوتا ہے وہ ہر ایک بدی کو شیر بادر کی طرح سمجھتا ہے، اور جب تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے بدیوں سے دور نہیں ہو سکتی. پھر دوسری قسم نفس کی، نفس لوامہ ہے. جیسے کہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ولا اقسم بے نفس لوامہ، سورہ قیامہ آیت 3. یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کاموں اور نیز ہر ایک طرح کی بے اعتدالی پر اپنے دین ملامت کرتا ہے. ایسے شخص سے اگر کوئی بدی ظہور میں آ جاتی ہے تو پھر وہ جلدی سے متنبہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس بری حرکت پر ملامت کرتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام نفس لوامہ رکھا ہے، یعنی بہت ملامت کرنے والا. جو شخص اس نفس کے تابع ہوتا ہے وہ نیکیوں کے بجا لانے پر پورے طور پر قادر نہیں ہوتا، اور تبھی جذبات اس پر کبھی کبھی غالب آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس حالت سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی کمزوری پر نادم ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد اسی قسم نفس کی، نفس مطمئنہ ہے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیت 28-31. یعنی اے نفس جو خدا سے آرام پا گیا ہے، اپنے رب کی طرف واپس چلا تو خدا سے راضی ہے اور خدا سے راضی ہے. بس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر داخل ہو جا. اگر یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب انسان خدا سے پوری تسلی پا لیتا ہے اور اس کو کسی قسم کا اضطراب باقی نہیں رہتا اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا. نفس لوامہ والا تو ابھی بہت خطرے کی حالت میں ہوتا ہے, کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لوٹ کر وہ کہیں پھر نفس ہمارا نہ بن جاوے. لیکن نفس مطمئنہ کا وہ مرتبہ ہے کہ جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے. اگر یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا اس وقت وہ خطرے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ جب تک انسان اس مرتبے کو حاصل نہ کر لے مجاہدات اور ریاضات میں لگا رہے. سوچنا چاہیے کہ انسان کے بدن پر جزام کا داغ نکل آتا ہے تو پھر کیسے کیسے خیالات اس کے دل میں اٹھتے ہیں اور کیسے دور دراز کے نتیجوں پر وہ پہنچتا ہے اور اپنی آنے والی حالت کا خیال کر کے وہ کیسا غمگین ہوتا ہے اور کبھی خیال کرتا ہے کہ شاید اب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اور میرے ساتھ بد سلوکی سے پیش آئیں گے, اور کبھی سوچتا ہے کہ خدا جانے اب میں کیسی افسرات میں ہو جاؤں گا اور کن کن دکھوں میں ابتلا ہوں گا. لیکن افسوس کہ اس بات کا خیال تک بھی نہیں کیا جاتا کہ آخر مر رہا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس وقت کیا حالت ہوگی؟ یہ جزام تو ایسا ہے کہ مرنے کے بعد ہی اس سے خلاصی ہو جاتی ہے, مگر وہ کوڑ جو روح کو لگ جاتا ہے وہ تو ابد تک رہتا ہے. کیا کبھی اس کا بھی فکر کیا ہے؟ یاد رکھو جو خدا تعالیٰ کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کیے جاتے, ان کو دونوں جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والے من خوافا مقام ربہ جنتان, سورہ رحمان آیت 47. اور یہ سوال سے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے دنیا کھو بیٹھتے ہیں, بلکہ ان کے لیے دو بہشت ہیں, ایک بہشت تو اسی دنیا میں اور ایک جو آگے ہوگا. دیکھو اتنے انبیاء گزرے ہیں کہ کسی نے اس دنیا میں ذلت اور خواری دیکھی, سب کے سب اس دنیا میں سے کامیاب اور مظفر و منصور ہو کر گئے ہیں. خدا تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو تباہ کیا اور ان کے عزت اور جلال کے تخت پر جگہ دی. لیکن اگر وہ اس دنیا کے پیچھے پڑتے تو زیادہ سے زیادہ 10-12 روپے ماہوار کی نوکری انہیں ملتی, کیونکہ وہ صاف گو اور سادہ تباہ تھے. مگر جب انہوں نے خدا کے لیے اس دنیا کو چھوڑا تو ایک دنیا ان کے تابع کی گئی. غور کر کے دیکھو کہ اگر ان لوگوں نے خدا کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا تو نقصان کیا اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق کو ہی دیکھو کہ جب وہ شام کے ملک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ان کو ملا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ. اس شخص نے جواب دیا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں, البتہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے. اس پر ابو بکر صدیق نے اس کو جواب دیا کہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چلے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ گواہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا میں ہوں. دیکھو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں مانگا تھا, صرف پہلے تعارف کی برکت سے وہ ایمان لے آئے تھے. یاد رکھو معجزات وہ طلب کیا کرتے ہیں جن کو تعارف نہیں ہوتا. جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے اس کے لیے تو سابقہ حالات معجزہ ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر کو بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہوا, طرح طرح کے مصائب اور سخت درجے کے دکھ اٹھانے پڑے. لیکن دیکھو اگر سب سے زیادہ انہیں کو دکھ دیا گیا تھا اور وہی سب سے بڑھ کر ستائے گئے تھے تو سب سے پہلے تخت نبوت پر وہی بیٹھائے گئے تھے. کہاں وہ تجارت کے تمام دن تکے کھاتے پھرتے تھے اور کہاں یہ درجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اول خلیفہ انہی کو مقرر کیا گیا. انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدنی کرنے سے بچے, کیونکہ اس کا انجام آخر میں تباہی ہوا کرتا ہے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین, حامیم سجدہ آیت 24. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنا اصل میں بے ایمانی کا بیج بونا ہے جس کا نتیجہ آخر کار ہلاکت ہوا کرتا ہے. جب کبھی خدا تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو جو اس کے مخالفت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یاد رکھو جب ایک مامور من اللہ آتا ہے تو اسے منہ پھیرنا اصل میں خدا سے منہ پھیرنا ہے. دیکھو گورنمنٹ کا آدمی چپڑاسی ہوتا ہے, 5 روپے ماہوار اس کی تنخواہ ہوتی ہے, لیکن جب وہ گورنمنٹ کے حکم سے سرکاری پروانہ لے کر ذمہ داروں کے پاس جاتا ہے, اگر ذمہ دار یہ خیال کر کے کہ یہ ایک 5 روپے کا ملازم اس کو تنگ کریں اور بجائے اس کے حکم کی تعمیل کر کے الٹا اس کو ماریں پیٹیں اور بدسلوکی سے پیش آویں, تو اب بتلاؤ کہ کیا گورنمنٹ ایسے شخص کو سزا نہ دے گی؟ دے گی اور ضرور دے گی, کیونکہ گورنمنٹ کے چپراسی کو بے عزت اور ذلیل کرنا اصل میں گورنمنٹ کو ہی بے عزت اور ذلیل کرنا ہے. اسی طرح جو شخص خدا تعالیٰ کے مامور کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے. یاد رکھو خدا تعالیٰ اگرچہ سزا دینے میں دھیما ہے, مگر جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جھک جائیں, الٹے خدا تعالیٰ کے رسول کو ستاتے اور دکھ دیتے ہیں, وہ آخر پکڑے جاتے ہیں اور ضرور پکڑے جاتے ہیں. دیکھو دن نہایت نازک آتے جاتے ہیں, اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو اور تضرع اور ابتہال کے ساتھ دن رات اسے دعائیں مانگتے رہو. خدا تعالیٰ تمہیں توفیق دے. اب دعا کر لو. اس کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے بما سامعین نیت خلوص کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگی. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخزی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری تقریر جو آپ نے جلسہ سالانہ کے موقع پر 28 دسمبر 1907 کو یوم شنبہ بعد جمع نماز ظہر واسر مسجد اقصی میں فرمائی. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا جو کچھ کل میں نے تقریر کی تھی اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا کیونکہ بسبب علالت تباہ تقریر ختم نہ ہو سکی. اس واسطے آج پھر میں تقریر کرتا ہوں. زندگی کا کچھ اعتبار نہیں. جس قدر لوگ آج اس جگہ موجود ہیں معلوم نہیں ان میں سے کون سال آئندہ تک زندہ رہے گا اور کون مر جائے گا. ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر طرح سے لوگوں کو سمجھاویں کہ یہ زمانہ بہت نازک ہے. خدا تعالیٰ نے اس قدر بار بار مجھے آئندہ اور بھی خطرناک زمانے کے آنے کے متعلق وحی کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے اور وہ جلد آنے والی ہے. جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا طرح طرح کے لباسوں میں موتیں وارد ہو رہی ہیں. طاعون ہے, وبائیں ہیں, قحط ہے, زلزلے ہیں. جب ایسی مصیبتیں وارد ہوتی ہیں تو دنیا داروں کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ ایک سخت غم اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی طریق ان کو نہیں سوچتا. قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ ہے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ نہایت درجے کے غم اور خوف سے ان کی عقل ماری گئی ہے اور کچھ حوصلہ باقی نہیں رہا. ایسے موقع پر بجوز متقی کے کسی کے اندر صبر کی طاقت نہیں رہتی. دینی امور میں بجوز تقوی کے کسی کو صبر حاصل نہیں ہو سکتا. بلا کے آنے کے وقت سوائے اس کے کون صبر کر سکتا ہے جو خدا تعالی کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو ملائے ہوئے ہو جب تک کہ پہلے ایمان پختہ نہ ہو. ادنا نقصان سے انسان ٹھوکر کھا کر دیریا بن جاتا ہے. جس کو خدا تعالی کے ساتھ تعلق نہیں اس میں مصیبت کی برداشت نہیں. دنیا دار لوگ تو ایسے مصائب کے وقت وجود باری تعالیٰ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. دنیا کی وضع ہی ایسی بنی ہے کہ اس میں مصائب کا آنا ضروری ہے. دنیا میں جس قدر آدمی گزرے ہیں ان میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی مصیبت وارد نہیں ہوئی. کسی کی مصیبت اولاد پر وارد ہوتی ہے اور کسی کے مال پر اور کسی کی عزت پر. غرض ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مصیبت اور ابتلاء دیکھنا ہی پڑتا ہے. بغیر اس کے دنیا میں چارہ نہیں. یہ دنیا کا لازمہ ہے. عرب کا ایک پرانا شاعر لکھتا ہے سہم تو تکا لی فل حیات و میں یعش سمانی نہ سمی. دنیا میں نے بڑی بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں اور جو کوئی میری طرح 80 سال تک جیے گا وہ بھی لا مالا کچھ دیکھے گا. دنیا کے مصائب تو دراصل چند روز کے واسطے ہیں. کچھ جلدی مرا اور کچھ دیر سے مرا, آخر سب نے مرنا ہے. دین کے راہ میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں. ایک تکالیف شریعہ جیسے کہ نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اور زکوٰۃ ہے. نماز کے واسطے انسان اپنے کاروبار کو ترک کرتا ہے اور ان کا حرج بھی کر کے مسجد میں جاتا ہے. سردی کے موسم میں پچھلی رات اٹھتا ہے. ماہ رمضان میں دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے. حج میں سفر کی صحبتیں اٹھاتا ہے. زکوٰۃ میں اپنی محنت کی کمائی دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے. یہ سب تکالیف شریعہ ہیں اور انسان کے واسطے موجب ثواب ہیں. اس کا قدم خدا کی طرف بڑھاتی ہیں. لیکن ان سب میں انسان کو ایک وسعت دی گئی ہے اور وہ اپنے آرام کی راہ تلاش کر لیتا ہے. جاڑے کے موسم میں وضو کے واسطے پانی گرم کر لیتا ہے. بسبب علالت کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے. رمضان میں سحری میں اٹھ کر خوب کھانا کھا لیتا ہے. بلکہ بعض لوگ ماہ صیام میں معمول سے بھی زیادہ خرچ کھانے پینے پر کر لیتے ہیں. غرض ان تکالیف شریعہ میں کچھ نہ کچھ آرام کی صورت ساتھ ساتھ انسان نکالتا رہتا ہے. اس واسطے اس سے پورے طور پر صفائی نہیں ہوتی اور منازل سلوک جلدی سے طے نہیں ہو سکتے. لیکن تکالیف سماوی جو آسمان سے اترتی ہیں ان میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا اور بہرحال برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس واسطے ان کے ذریعے سے انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ہر دو قسم کی تکلیف شرعی اور سماوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے. تکالیف شرعی کے متعلق پہلے سپارے میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین سورہ بقرہ آیت 2 و 3. یعنی مومن وہ ہے ایمان لاتے ہیں, اپنی نماز کو کھڑا کرتے ہیں, یعنی صدا وساوس آ کر دل کو اور طرف پھیر دیتے ہیں, مگر وہ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اپنی نماز کو جب سبب وساوس کے گرتی رہتی ہے بار بار کھڑا کرتے رہتے ہیں, خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تکالیف شرعی ہیں مگر ان پر پورے طور سے بھروسہ حصول ثواب کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بہت سی باتوں میں انسان غفلت کرتا ہے. اکثر نماز کی حقیقت اور مقصد سے بے خبر ہو کر صرف پوسٹ کو ادا کرتے ہیں. اس واسطے انسانی مدارت کی ترقی کے واسطے سماوی تکالیف بھی رکھی گئی ہیں, ان کا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے, جہاں فرمایا ہے والا نبلونکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الانفس ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون سورہ بقرہ آیت 156-158. یہ وہ مصائب ہیں جو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ڈالتا ہے. یہ ایک آزمائش ہے جس میں کبھی تو انسان پر ایک بھارے درجے کا ڈر لاحق ہوتا ہے, وہ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے کہ شاید اب معاملہ بالکل بگڑ جائے گا, کبھی فقر و فاقہ شامل حال ہو جاتا ہے. ہر ایک عمر میں انسان کا گزارا بہت تنگی سے ہونے لگتا ہے, کبھی مال میں نقصان نمودار ہوتا ہے, تجارت اور دکانداری بگڑ جاتی ہے یا چور لے جاتے ہیں, کبھی ثمرات میں نقصان ہوتا ہے یعنی پھل خراب ہو جاتے ہیں, کھیتی ضائع ہو جاتی ہے یا اولاد عزیز مر جاتی ہے. محاورہ عرب میں اولاد کو بھی ثمر کہتے ہیں. اولاد کا فتنہ بھی بہت سخت ہوتا ہے. اکثر لوگ مجھے گھبرا کر خط لکھتے رہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو. اولاد کا فتنہ ایسا سخت ہے کہ بعض نادان اولاد کے مر جانے کے سبب ڈہریا ہو جاتے ہیں. بعض جگہ اولاد انسان کو ایسی عزیز ہوتی ہے کہ اس کے واسطے خدا تعالیٰ کے شریک بن جاتی ہے. بعض لوگ اولاد کے سبب سے ڈہریا ملحد اور بے ایمان بن جاتے ہیں. بعضوں کے بیٹے عیسائی بن جاتے ہیں تو وہ بھی اولاد کے خاطر عیسائی ہو جاتے ہیں. بعض بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کے واسطے سلب ایمان کا موجب ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, جب کسی پر صدمہ سخت ہو اور وہ صبر کرے تو جتنا صدمہ ہو اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. خدا تعالیٰ رحیم غفور اور ستار ہے. وہ انسان کو اس واسطے تکلیف نہیں پہنچاتا کہ وہ تکلیف اٹھا کر دین سے الگ ہو جائے, بلکہ تکالیف اس واسطے آتی ہیں کہ انسان آگے قدم بڑھائے. صوفیاء کا قول ہے کہ ابتلاء کے وقت فاسق آدمی قدم پیچھے ہٹاتا ہے لیکن صالح آدمی اور بھی قدم آگے بڑھاتا ہے. ایک روایت میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے فوت ہوئے تھے. انبیاء اور رسل کو جو بڑے بڑے مقام ملتے ہیں وہ ایسی معمولی باتوں سے نہیں مل جاتے جو نرمی سے اور آسانی سے پوری ہو جائیں, بلکہ ان پر بھاری ابتلاء اور امتحان وارد ہوئے جن میں وہ صبر اور استقلال کے ساتھ کامیاب ہوئے. تب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑے بڑے درجات نصیب ہوئے. دیکھو حضرت ابراہیم پر کیسا بڑا ابتلاء آیا. اس نے اپنے ہاتھ میں چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور اس چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر اپنی طرف سے پھیر دیا, مگر آگے بکرا تھا. ابراہیم امتحان میں پاس ہوا اور خدا تعالیٰ نے بیٹے کو بھی بچا لیا. تب خدا تعالیٰ ابراہیم پر خوش ہوا کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی فرق نہ رکھا. یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ بیٹا بچ گیا, ورنہ ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا تھا. اس واسطے اس کو صادق کا خطاب ملا. اور تورات میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو آسمان کے ستاروں کی طرف نظر کر, کیا تو ان کو گن سکتا ہے؟ اسی طرح تیری اولاد بھی نہ گنی جائے گی. تھوڑے سے وقت کی تکلیف تھی وہ تو گزر گئی, اس کے نتیجے میں کس قدر انعام ملا. آج تمام سادات اور قریش اور یہود اور دیگر اقوام اپنے آپ کو ابراہیم کا فرزند کہتے ہیں. گڑی دو گڑی کی بات تھی, وہ تو ختم ہو گئی اور اتنا بڑا انعام ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا. در حقیقت انسان کا تقویٰ تب محقق ہوتا ہے جبکہ اس پر کوئی مصیبت وارد ہو جب وہ تمام پہلو ترک کر کے خدا تعالیٰ کے پہلو کو مقدم کر لے اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر تلخ زندگی قبول کر لے، تب ہی انسان کو حقیقی تقویٰ حاصل ہوتا ہے. انسان کے اندرونی حالت کی اصلاح نری رسمی نمازوں اور روزوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ مصائب کا آنا ضروری ہے. اس اول سرکش و خونی بود تا گریز دھر کے بیرونی بود. اول حملہ عشق کا شیر کی طرح سخت ہوتا ہے. جس قدر انبیاء اور رسول اور صدیق گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے معمولی امور سے ترقی نہیں پائی، بلکہ ان کے مدارج کا راز اس بات میں تھا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ موافقت تامہ کی. مومن کی ساری اولاد ذبح کر دی جائے اور اس کے سوائے بھی اس پر تکالیف پڑے، تب بھی وہ بہرحال قدم آگے بڑھاتا ہے. دیکھو، انسان باوجود ہزاروں کمزوریوں کے اپنے سچے دوست کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، تو کیا خدا جو رحمان اور رحیم ہے وہ تمہارے ساتھ وفاداری نہ کرے گا؟ خدا تعالیٰ سے ایسا پیار کرو کہ اگر ہزار بچہ ایک طرف ہو اور خدا ایک طرف، تو خدا کی طرف اختیار کرو اور بچوں کی پرواہ نہ کرو. مصائب تمام انبیاء پر وارد ہوتے رہے ہیں، کوئی ان سے خالی نہیں رہا. اسی واسطے مصائب کے برداشت کرنے والے کے لیے بڑے بڑے اجر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور اپنے رسول کو خطاب کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا کوئی وجود ہی نہ تھا، خدا تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور اس کی ہم امانت ہیں اور اسی کے بعد جانا ہے. ایسے لوگوں کے واسطے بشارت ہے. ان مصائب کے ذریعے سے جو برکات حاصل ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو خاص بشارت ملتی ہے، وہ نماز روزہ زکات سے حاصل نہیں ہو سکتی. نماز کما کو ادا ہو جاوے تو بہت عمدہ شے ہے، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نشانہ لگتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک بیٹھتا ہے اور اسی سے ہدایت اور سگاری حاصل ہوتی ہے. اب اہل جماعت غور سے سنیں اور اس بات کو سمجھیں کہ دونوں قسم کی تکالیف خدا تعالیٰ نے تمہارے واسطے رکھی ہیں. اول تکالیف شرعی ہیں، ان کے برداشت کرو. دوسری تکالیف قضاء و قدر کی ہیں. اکثر انسان شرعی تکالیف کو کسی نہ کسی طرح ٹال دیتے ہیں اور ان کو پورے طور سے ادا نہیں کرتے، مگر قضاء و قدر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس میں انسان کا اختیار نہیں. یاد رکھو، انسان کے واسطے یہی ایک عالم نہیں بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم ہے. یہ تو ایک بہت ہی مختصر زندگی ہے. کوئی 50-60 سال کی عمر میں مر گیا، کسی نے 10-12 سال اور گزار لیے. اس جگہ کے مصائب کا خاتمہ تو موت کے ساتھ ہو جاتا ہے، مگر اس عالم کا خاتمہ نہیں جب قیامت برحق ہے اور وہ ایمان کا لازمہ ہے. تو اس چند روزہ زندگی کی تکالیف کا برداشت کر لینا کیا مشکل ہے؟ اس دائمی جہان کے واسطے کوشش کرنی چاہیے. جو شخص کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھاتا، وہ کیا سرمایہ رکھتا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف صبر کرنے والا نہ ہو، بلکہ اسے بڑھ کر یہ ہے کہ مصیبت پر راضی ہو، خدا کی رضا کے ساتھ اپنی رضا ملا لے. یہی مقام اعلی ہے. مصیبت کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے. مومن کو نعمتوں پر مقدم رکھو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شکوا شروع کرتے ہیں، گویا خدا تعالیٰ کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں. بعض عورتیں کوستی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں، بعض مرد بھی ایمانی حالت میں نافذ ہوتے ہیں. یہ ایک ضروری نصیحت ہے اور اس کو یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص مصیبت زدہ ہو تو اسے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑھ کر اس پر کوئی مصیبت گرے، کیونکہ دنیا دار المصائب ہے اور اس میں غافل ہو کر بیٹھنا اچھا نہیں. اکثر مصائب متنبع کرنے کے واسطے آتے ہیں. ابتدا میں اس کی صورت خفیف ہوتی ہے، انسان اس کو مصیبت نہیں سمجھتا، پھر وہ بیتاب کرنے والی مصیبت ہو جاتی ہے. دیکھو، اگر کسی کو آہستگی سے دبایا جائے تو اس کے بدن کو آرام پہنچتا ہے، وہی ہاتھ زور سے مارا جائے تو موجب دکھ ہو جاتا ہے. ایک مصیبت سخت ہوتی ہے جو وبال جان بن جاتی ہے. قرآن شریف نے ہر دو مصائب کا ذکر کر دیا ہے. مصائب رفع درجات کے واسطے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم اس بات پر روتے دھوتے نہ رہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، بلکہ انہوں نے اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر کیا کہ خدمت کا موقع ملا ہے. لڑکے کی ماں نے بھی رضامندی دی اور لڑکا بھی اس بات پر راضی ہوا. ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک مسجد کا مینار گر گیا تو شاہ وقت نے سجدہ کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس خدمت میں سے حصہ لینے کا موقع دیا ہے جو بزرگ بادشاہوں نے اس مسجد کی بنا کرنے میں حاصل کی تھی. وقت تو بہرحال گزر جاتا ہے، گوشت پلاؤ کھانے والے بھی تو آخر مر جاتے ہیں، لیکن جو شخص تلخیاں دیکھ کر صبر کرتا ہے اس کو بالآخر اجر ملتا ہے. 1,24,000 نبی کی اس بات پر شہادت ہے کہ صبر کا اجر ضرور ہے. جو لوگ خدا تعالیٰ کی خاطر صبر نہیں کرتے، ان کو بھی صبر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر پھر نہ وہ ثواب ہے اور نہ اجر. کسی عزیز کے مرنے کے وقت عورتیں سیاپا کرتی ہیں، بعض نادان مرد سر پر راکھ ڈالتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کا بچہ مر گیا تھا اور وہ قبر پر کھڑی سیاپا کر رہی تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے اسے فرمایا تو خدا تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر. اس کمبخت نے جواب دیا کہ تو جا, تجھ پر میرے جیسی مصیبت نہیں پڑی. بدبخت نہیں جانتی تھی کہ آپ تو 11 بچوں کے فوت ہونے پر بھی صبر کرنے والے ہیں. جب اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو نصیحت کرنے والے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر آپ کے گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی, صبر وہ ہے جو پہلے ہی مصیبت پر کیا جائے. غرض بعد میں خود وقت گزرنے پر رفتہ رفتہ صبر کرنا ہی پڑتا ہے. صبر وہ ہے جو ابتدائی میں انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے. خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے. یہ بے حساب اجر کا وعدہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی مقدر ہے. کسی کو کیا خبر ہے کہ آج کیا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے. ابھی ہمارے پاس کے خط راول پنڈی سے آئے ہیں جن میں لکھا ہے کہ ایک زلزلہ آیا کہ لوگ چیخ اٹھے, بلکہ بعض نے کہا کہ یہ زلزلہ 4 اپریل والے زلزلے کے برابر تھا. دیکھو اس ایک مہینہ میں 3 بار زلزلہ آ چکا ہے اور آگے ایک سخت زلزلے کے آنے کی خبر خدا تعالیٰ دے چکا ہے. وہ زلزلہ ایسا سخت ہوگا کہ لوگوں کو دیوانہ کر دے گا. لوگوں نے غفلت کر کے خدا کو بلا دیا ہے اور خوشی میں بیٹھے ہیں, مگر جن لوگوں نے خدا کو پا لیا ہے وہ طرف زندگی کو قبول کرنے کے واسطے تیار رہیں. مصائب کا آنا ضروری ہے, خدا کی سنت چل نہیں سکتی. ہر ایک کو چاہیے کہ خدا سے دعا اور استغفار میں مصروف رہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو ملائے. جو شخص پہلے سے فیصلہ کرتا ہے, پہلے سے فیصلہ کر لیتا ہے, تو کر نہیں کہتا. مال, اولاد, بیوی, بھائیوں سے پہلے ہی سمجھ لے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, سب امانت خدا بندی ہیں. جب تک ہیں ان کی قدر, عزت اور خاطر خدمت کرو. جب خدا اپنی امانت کو واپس لے لے تو پھر رنج نہ کرو. دین کی جاڑ اس میں ہے کہ ہر عمر میں خدا تعالیٰ کو مقدم رکھو. دراصل ہم تو خدا کے ہیں اور خدا ہمارا ہے, اور کسی سے ہم کو کیا غرض ہے. ایک نہیں کروڑ اولاد مر جائے پر خدا راضی رہے تو کوئی غم کی بات نہیں. اگر اولاد زندہ بھی رہے تو بغیر خدا کے فضل کے وہ بھی موجب ابتلا ہو جاتی ہے. بعض آدمی اولاد کی وجہ سے جیل خانوں میں جاتے ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ اولاد کی شرارت کے سبب پابند زنجیر تھا. اولاد کو مہمان سمجھنا چاہیے, اولاد کو مہمان سمجھنا چاہیے, اس کی خاطر داری کرنی چاہیے, اس کی دلجوئی کرنی چاہیے, مگر خدا تعالیٰ پر کسی کو مقدم نہیں کرنا چاہیے. اولاد کیا بنا سکتی ہے, خدا تعالیٰ کی رضا ضروری ہے. جن لوگوں کو خدا کی طرف پورا التواء نہیں ہوتا انہیں کو نماز میں بہت صابس آتے ہیں. دیکھو ایک قیدی جب کہ ایک حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس وقت اس کے دل میں کوئی وسوسہ گزرتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ ہمتن حاکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس فکر میں ہوتا ہے کہ ابھی حاکم کیا حکم سناتا ہے. اس وقت وہ اپنے وجود سے بھی بالکل بے خبر ہوتا ہے. ایسے ہی جب صدقے دل سے انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے اس کے آستانے پر گرے تو پھر کیا مجال ہے کہ شیطان وساوس ڈال سکے. شیطان انسان کا پورا دشمن ہے. قرآن شریف میں اس کا نام عدو رکھا گیا ہے. اس نے اول تمہارے باپ کو نکالا, پھر وہ اس پر خوش نہیں. اب اس کا یہ ارادہ ہے کہ تم سب کو دوزخ میں ڈال دے. یہ دوسرا حملہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ ابتدا سے بدی کرتا چلا آیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم پر غالب آوے, لیکن جب تک کہ تم ہر بات میں خدا تعالیٰ کو مقدم رکھو گے وہ ہرگز تم پر غالب نہ آ سکے گا. جب انسان خدا کی راہ میں دکھ اٹھاتا ہے اور شیطان سے مغلوب نہیں ہوتا تب اس کو ایک نور ملتا ہے. جبکہ ایک مومن سب باتوں پر خدا تعالیٰ کو مقدم کر لیتا ہے تب اس کا خدا کی طرف رفع ہوتا ہے. وہ اسی زندگی میں خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور ایک خاص نور سے منور کیا جاتا ہے. اس رفع میں وہ شیطان کی ذات سے ایسا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا. ہر ایک چیز کا خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ایک نمونہ رکھا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان جب آسمان کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو ایک شاب ثاقب اس کے پیچھے پڑتا ہے جس کو نیچے گرا دیتا ہے. ثاقب روشن ستارے کو کہتے ہیں. اس چیز کو بھی ثاقب کہتے ہیں جو سوراخ کر دیتی ہے, اور اس چیز کو بھی ثاقب کہتے ہیں جو بہت اونچی چلی جاتی ہو. اس میں حالت انسانی کے واسطے ایک مثال بیان کی گئی ہے جو اپنے اندر ایک نہ صرف ظاہری بلکہ ایک مخفی حقیقت بھی رکھتی ہے. جب انسان کو خدا تعالیٰ پر پکا ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو جاتا ہے اور اس کو ایک خاص قوت اور طاقت اور روشنیت آگے جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ شیطان کو نیچے گرا دیتا ہے. ثاقب مارنے والے کو بھی کہتے ہیں. ہر ایک مومن کے واسطے لازم ہے کہ وہ اپنے شیطان کو مارنے کی کوشش کرے اور اسے ہلاک کر ڈالے. جو لوگ روحانیت کی سائنس سے ناواقف ہیں وہ ایسی باتوں پر ہنسی کرتے ہیں جو لوگ روحانیت کی سائنس سے ناواقف ہیں وہ ایسی باتوں پر ہنسی کرتے ہیں مگر دراصل وہ خود ہنسی کے لائق ہیں. ایک قانون قدرت ظاہری ہے, ایسے یہ قانون قدرت باطنی بھی ہے. ظاہری قانون باطنی کے واسطے بتاؤ اور ایک نشان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنے وحی میں فرمایا ہے کہ انت منی بمنزلت النجم الثاقب, تم مجھ سے بمنزلہ نجم الثاقب ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ میں نے تجھے شیطان کے مارنے کے واسطے پیدا کیا ہے, تیرے ہاتھ سے شیطان ہلاک ہو جائے گا. شیطان بلند نہیں کیا جا سکتا, اگر مومن بلندی پر چڑھ جائے تو شیطان پھر اس پر غالب نہیں آ سکتا. مومن کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کو ایک ایسی طاقت مل جائے جس سے وہ شیطان کو ہلاک کر سکے. جتنے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کا دور کرنا شیطان کو ہلاک کرنے پر منحصر ہوتا ہے. مومن کو چاہیے کہ استقلال سے کام لے, ہمت نہ ہارے, شیطان کو مارنے کے پیچھے پڑا رہے, آخر وہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا. خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے, جو لوگ اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں وہ آخر ان کو کامیابی کا منہ دکھا دیتا ہے. بڑا درجہ انسان کے اسی میں ہے کہ وہ اپنے شیطان کو ہلاک کرے. ایسے ضروری کام کو چھوڑ کر مومن کا اصل منشا ہے. بعض لوگ اور باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مثلاً کسی کو ایک خواب آ جائے, یہ چند الفاظ زبان پر جاری ہو جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ولی ہو گیا ہوں. یہی نقطہ ہے جس پر انسان ٹوکا کھاتا ہے. خواب تو چوڑوں چماروں اور کنجروں کو بھی آ جاتے ہیں اور سچے بھی ہو جاتے ہیں. ایسی چیز پر فخر کرنا لعنت ہے. فرض کرو کہ ایک شخص کو چند خوابیں آ گئی ہیں اور وہ بھی سچی ہو گئی ہیں, مگر اس سے کیا بنتا ہے؟ کیا سخت پیاس کے وقت ایک شخص کو دو چار قطرے پانی کے پلائے جاویں تو وہ بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ اس کی توجہ اور بھی بڑھے گی. ایسے ہی جب تک کسی انسان کو پوری مقدار معرفت کی اپنی کیفیت اور کثرت کے ساتھ حاصل نہ ہو تب تک یہ خوابیں کچھ شے نہیں. انسان کی عمدہ اور قابل تشبیہ وہ حالت ہے کہ وہ عملی رنگ میں درست اور صاف ہو. اس کی عملی حالت خود اس پر گواہی دے. خدا تعالیٰ کی برکات اور زبردست خوارق اس کے ساتھ ہوں اور ہر دم اس کی تائید کرتے ہوں, تب خدا اس کے ساتھ ہے اور وہ خدا کے ساتھ ہے. ہر ایک بات میں شیطان ایک موقع نکال لیتا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے بہکائے. کیونکہ ہم بار بار اپنے وحی اور الہام پیش کرتے ہیں, اس واسطے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں. یہ ایک ابتلاء ہے جو ان پر وارد ہوا اور اس کی ہلاکت کی راہ میں شیطان نے ان کی امداد کی اور ان کو شیطانی القاء اور حدیث نفس شروع ہوا. چراغ دین, الہی بخش, فقیر مرزا اور دوسرے بہت سے اس راہ میں ہلاک ہو گئے اور ہنوز بہت سے ایسے ہیں جن کا قدم اسی راہ پر ہے. ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے دل ہٹا لیں. قیامت کے دن خدا تعالیٰ ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کو کس قدر الہام ہوئے تھے یا کتنی خوابیں آئی تھیں, بلکہ عمل صالح کے متعلق سوال ہوگا کہ کس قدر نیک عمل تم نے کیے ہیں. الہام وہی تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے, کوئی انسانی عمل نہیں. خدا تعالیٰ کے فعل پر اپنا فخر جاننا اور خوش ہونا جاہل کا کام ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بعض دفعہ رات کو اس قدر عبادت میں کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا. ساتھی نے عرض کی کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں, اس قدر محنت پھر کس لیے؟ فرمایا فلا کون عبدن شکورا, کیا میں شکر گزار نہ بنوں. انسان کو چاہیے کہ مایوس نہ ہوئے. گناہوں کا عملہ سخت ہوتا ہے اور اسلام مشکل نظر آتی ہے, مگر گھبرانا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, نفس ہم پر غالب ہے, ہم کیوں کرنے کو کار ہو سکتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے والا شیطان ہے اور کوئی نہیں. مومن کو کبھی بزدل نہیں ہونا چاہیے, گو کیسے ہی گناہ سے مغلوب ہو. پھر بھی خدا تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسی قدرت رکھی ہے کہ وہ بہرحال گناہ پر غالب آ ہی جاتا ہے. انسان میں گناہ سوز قوت خدا تعالیٰ نے رکھی ہے جو اس کی فطرت میں موجود ہے. دیکھو پانی کو کیسے ہی گرم کیا جائے, ایسا سخت گرم کیا جائے کہ جس چیز پر ڈالے وہ چیز جل بھی جائے, پھر بھی اگر اس کو آگ پر ڈالو تو وہ آگ کو بجھا دے گا, کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ آگ کو بجھا دے وے. ایسے ہی انسان کیسے ہی گناہ میں ملوث ہو اور کیسے ہی بدکاری میں غرق ہو, پھر بھی اس میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ معاصی کی آگ کو بجھا سکتا ہے. اگر یہ بات انسان میں نہ ہوتی تو پھر وہ مکلف نہ ہوتا, بلکہ پیغمبر رسول کا آنا بھی پھر غیر ضروری ہوتا. مگر دراصل فطرت انسانی پاک ہے, اور جیسا کہ جسم کے لیے بھوک اور پیاس ہے تو کھانا اور پینا بھی آخر میسر آ جاتا ہے. انسان کے واسطے دم لینے کے واسطے ہوا کی ضرورت ہے تو وہ موجود ہے, اور جسم کے لیے جس قدر سامان ضروری ہے جبکہ وہ سب مہیا کر دیے جاتے ہیں, تو پھر روح کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کیوں مہیا نہیں ہوگی؟ خدا روحانی بچاؤ کے واسطے بھی تمام سامان مہیا کر دیے ہیں. انسان کو چاہیے کہ روحانی پانی کو تلاش کرے تو وہ اسے ضرور پالے گا, اور روحانی روٹی کو ڈھونڈے تو وہ اسے ضرور دے دی جائے گی. جیسا کہ ظاہری قانونی قدرت ہے, ویسے ہی باطن میں بھی قانون قدرت ہے, لیکن تلاش شرط ہے. جو تلاش کرے گا وہ ضرور پالے گا. خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں جو شخص سعی کرے گا خدا تعالیٰ اسے ضرور راضی ہو جائے گا. یہ آخری زمانہ تھا اور تاریکی سے بھرا ہوا تھا. اس زمانے کے متعلق خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس زمانے میں ایک آفتاب نکلے گا. مولوی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں تقویٰ کی کیا حالت ہو رہی ہے. ایک آدمی نے 4 روپے کے زیور کے پیچھے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا. ان مولویوں سے جو ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, کوئی یہ پوچھے کہ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے, پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ہم ہندو عیسائی وغیرہ ہر ایک سے بدتر ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ مولوی لوگ تمہیں نفسانی کے بندے ہیں. ایک شخص نے مجھے خوب کہا تھا کہ ان مولویوں کا خاموش کرانا کیا مشکل تھا. آپ ان سب کو بلا کر 2-2 روپے دے دیتے تو سب خاموش ہو جاتے اور کوئی بھی آپ کے مخالفت نہ کر سکتا. میں نے کہا کہ ہم نے تو ان لوگوں کے تخوا پر بھروسہ کیا تھا, ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایسے نفسانی بندے نکلیں گے. یہ تو ممبروں پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ موسیٰ کہاں اور عیسیٰ کہاں. ہمیں کیا معلوم تھا کہ باوجود ایسے خطبے پڑھنے اور سنانے کے یہ وفات مسیح پر ایسے مشتعل ہوں گے کہ گویا تمام دار و مدار اسلام کا حضرت عیسیٰ کی زندگی پر ہے. لیکن یہ لوگ جو چاہیں سو کر لیں. اب تو خدا تعالیٰ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ شیطان کو ہلاک کر دے. شیطان کی یہ آخری جنگ ہے اور وہ ضرور ہلاک ہوگا, وہ ضرور قتل کیا جائے گا. شیطان نے بھی حیات مسیح میں پناہ لی ہے, مگر وفات مسیح کے ثبوت کے ساتھ ہی شیطان بھی ہلاک ہو جائے گا. شیطان نے پادریوں کے ہاں اور ان کے حامیوں کے ہاں بسیرا کیا ہے, مگر خدا کے مسیح کے ساتھ ملائک اور راست باز لوگ جمع ہو رہے ہیں. فرمایا اسلام کی مخالفت میں ہر طرح کا زور دکھایا جا رہا ہے. اول تو یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ بسبب تار, ڈاک, ریل, تمام زمین گویا ایک ہی شہر بن رہی ہے. ہر وقت کی خبریں آتی ہیں, کثرت سے لوگ ادھر ادھر آتے جاتے ہیں, مگر بالخصوص ہندوستان ایسا ملک ہے جس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. ایسے بھی ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں, پھر بے قید لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جو چاہو سو کرو, پھر کتاب کے منکر برہمو موجود ہیں, انسان کے پجاری بھی ہیں, پتھروں کو خدا ماننے والے بھی ہیں, 1 لاکھ سے زائد مرتد عیسائی موجود ہیں, سورج پرست ہیں, پانی کی پوجا کرنے والے, آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. آتش پرستی کے بڑے مندر کو زلزلے نے گرا دیا تھا تو اب یہ نیا بنا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایک زلزلہ اور آنے والا ہے. آزادی اس قسم کی ہے کہ جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کہہ گزرتا ہے, کسی کی پرواہ نہیں. پر یہ وہی وقت ہے اور بخصوص ہند میں وہی نظارہ موجود ہے جس کے واسطے پہلے سے پیش گوئی کی گئی تھی. عیسائی لوگ 50,000 کتاب اسلام کے برخلاف شائع کر رہے ہیں.